Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اتبع اهواكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من دانت به السرور وذا سامعين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا، بے شک اس طرح تو میں راہ گم کر بیٹھوں گا اور ہدایت پانے والوں میں نہ رہوں گا۔ بنیادی طور پر اس آیہ کریمہ سے جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اور اس رستے کی مماثلت کسی معنوں میں بھی کرنا درست نہیں ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو درست ہے وہ درست ہے، اور جو زندگی کے معمولات میں ہم اس غلط اور درست کی آمیزش کر کے اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں، یہ پہلو درست نہیں ہے۔ کفار کی پہلے تو خواہش تھی کہ یہ حق بیان نہ ہو، جب انہوں نے سمجھا کہ نہ بیان کیا جانا ان سے روک پا رہے ہیں، اور جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور جو دعوت حق ارشاد ہو رہی ہے اسے جو لوگ سن رہے ہیں، جہاں تک کہ اس کی سماعت نصیب ہو رہی ہے، وہاں بھی روکنا ناممکن ہو گیا ہے۔ بھلے کمزور طبقہ ہے، غلام ہیں، معاشی طور پر کمزور ہیں، مفلسی ہے، لیکن جس نے حق اختیار کیا اسے پھر اسے ہٹانا جو ہے اس درجے کا مشکل ہو گیا کہ وہ جان تو دے سکتا ہے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو پھر انہوں نے چاہا کہ ایسا کوئی انداز یا ایسا کوئی پہلو ترتیب دیا جائے جس سے باقی مذاہب کی طرح آپ بھی اپنے مذہب کا پرچار کریں، بیان کریں، لیکن جہاں معاشرتی تضادات آتے ہیں وہاں کی بات نہ کی جائے۔ جو معاشرے کا رہنا ہے، جو ہمارا میل جول ہے، جو ہمارا طرز حیات ہے، جو معیشت ہے، معاشرت ہے، ان چیزوں میں آپ ہمارے جو رواجات ہیں ان کی مخالفت نہ کریں۔ تو ظاہراً تو یہ لگتا تھا، عقلی طور پر دار دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات نہیں کر رہا، عمومی معاشرتی پہلوؤں اور خاص کر کے ان کی بات کر رہا ہوں جو غلطی پر رہتے ہوئے بھی اطمینان چاہتے ہیں۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ درمیانی راہ نکل آئے۔ اب کوئی دنیا کا معاملہ ہو، لین دین ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، کوئی مظلوم ہو، تو اس میں حقوق و فرائض کی بات کرتے ہوئے چیزوں کو ایک حد تک طے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی جو بہترین حصہ ہے اور جو اعتدال پر ہے وہ اصول ہیں جو دین اسلام بیان فرماتا ہے۔ تو اگر حق اور باطل کا درمیانی حصہ ڈھونڈیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید یہ اطمینان بخش پہلو ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، وہ منافقت ہوگی، اور جس کا درجہ دوزخ میں کافر سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ حقیقت میں جو منافقت ہے یہ انکار سے بھی آگے اس لیے چلی جاتی ہے کہ ایک تو سیدھا سیدھا انکار ہے، دوسرا جو منافقت ہے یہ غلط کو صحیح کہا جا رہا ہے اور اپنے کیے کا جواز خود ہی دیا جا رہا ہے، اور ایک درجے کا انکار کرتے ہوئے مقابل بھی آ رہا ہے اور موافقت کے بھی وہ پہلو لے رہا ہے کہ جس میں اعتراض نہ آئے، تو یہ دو زیادتیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس سے بھی دوزخ میں اس کا نچلا درجہ اس لیے حدیث شریف میں ملتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اب اس سے پہلے کل کے بیان میں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو خواہشات کی پیروی ہے یہ انسان کو کتنے دروازوں پر اپنا ماتھا ٹیکنے پر مجبور کرتی ہے، اور کتنا انتشار معاشرتی تو ہے، مذہبی جب انہوں نے پہلو چھوڑا تو اس کے اندر کتنے پہلو ہیں، کتنے تعدادات ہیں، اور یہ جو دین اسلام سے باہر جو کچھ بھی گھڑا جاتا ہے اگر اسے بندہ دو لمحے کے لیے سنے، جو وہ خیالات بولتے ہیں یا کہیں پڑھے، اس کا سننا اور اس کا پڑھنا ہی کافی ہو رہتا ہے کہ یہ باطل ہے۔ کسی بات کا کوئی نہ سر سمجھ آتا ہے، نہ پیر سمجھ آتا ہے، نہ ربط سمجھ آتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو خواہشات کی پیروی ہے یہ درست نہیں ہے، چاہے کوئی اس بات پر بھی آ جائے کہ کوئی درمیانی راہ نکالی جائے، اسلام میں ایک ہی راہ ہے اور وہ راہ وہ ہے جو عین سیدھا رستہ ہے، جسے صراط مستقیم قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، جو راہ ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک نقطے کی اگر کمی ہو یا ایک نقطے کا اگر اضافہ ہو تو ہر دو پہلو جو ہیں وہ پھر درست نہیں ہیں۔ تو کفار نے چاہا کہ کوئی بین بات آ جائے جس میں ہماری جو انا ہے وہ بھی رہ جائے، ہمارے جو اصول ہیں وہ بھی رہ جائیں، ہماری گرفت بھی نہ ٹوٹے، اور مکہ مکرمہ میں بے شمار مذاہب ہیں، ان میں سے ایک اسلام بھی جو ہے وہ رہا رہے۔ ایک اعتراض کفار کا یہ بھی تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ یک بارگی کیوں نہیں نازل فرمایا گا؟ تو دو حصوں میں اس کا جواب اللہ کریم نے ارشاد فرما، ایک کہ جہاں جہاں سوال اٹھایا جا رہا ہے اس کے مطابق اللہ کریم جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوسرا بڑا خوبصورت حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ترتیب میں نازل ہونا اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا جانا، پھر دوسرے کا انتظار اور وحی الہی کی آمد، کہ یہ جو آپ کے قلب کو تقویت کا بخشنا ہے تو کتنا بڑا اللہ کریم کا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کریم نے کلام ذاتی کے نزول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تقویت جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ تو جہاں جہاں موقع آیا، جہاں جہاں بات آئی، تو اللہ کریم نے وہاں وہاں اصول و ضوابط بھی واضح فرما دیے اور وہ رہنمائی فرما دی گئی جو اللہ کریم کو ازل سے منظور اور مقصود تھی، وہ بیان فرما دی گئی۔ اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا کہ فرمایا قد ضللت اذن وما انا من المهتدین، بے شک اس طرح تو میں راہ گم کر بیٹھوں گا اور ہدایت پانے والوں میں نہ رہوں گا۔ اب یہ جو معاشرے میں رسم و رواجات ہیں، آپ اگر غور کریں تو اعتراض میں قرآن کریم میں بھی اس سے بیان ہے، آیات کریمہ میں بھی بیان ہے، احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہے، اور جو واقعات تاریخی ملتے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ سارے اعتراض کے ساتھ ایک بات جو اپنی طرف سے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی تھی کہ ہمارے ابا اجداد جو ہیں وہ اس طرح کرتے آئے ہیں، ان سے ہم نے یہ بات نہیں سنی جو آپ کہہ رہے ہیں، ان سے جو طرز حیات ہم نے دیکھی ہم اسے اختیار کر رہے ہیں، ہم کیسے اپنے رسم و رواجات کو چھوڑ دیں، اپنے آبا و اجداد کے جو اصول ہیں انہیں کیسے چھوڑ، یہ تو ہمیں وراثتاً مل رہے ہیں اور یہ صحیح ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے نعوذ باللہ۔ تو انہی باتوں کو لے کر جب ہم اپنی طرز حیات کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں غمی خوشی کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں جو رسم و رواجات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو یہاں یہ چیز ضروری ہے کہ وہ رسم و رواجات جو اسلام کے ساتھ متصادم ہوں انہیں اختیار نہ کیا جائے۔ صرف اس لیے اگر اختیار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے خاندانی رسم و رواجات ہیں اور اسلام کے خلاف ہوں تو کافر اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا ایسے معاملات جو خوشی کی ہیں، غمی کی ہیں، عمومی زندگی یا خاندانی معاملات ہیں، اس میں بحثیت مسلمان دعوی ایمانی کے ساتھ کیا یہ بات جچتی ہے کہ پہلو کفار کا انکار کیا جائے، اختیار کیا جائے؟ تو اللہ کریم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب فرما دیں، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، منع فرمایا کہ یہ انہیں بتا دیں کہ یہ جو پہلو کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اب بحثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ہم رسم و رواجات وہ جو اسلام سے متصادم ہیں انہیں اختیار کریں؟ اب یہاں ایک چیز اور دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم جب اصول و ضوابط کی بات کرتے ہیں تو جہاں اسلام نے سہولت دی ہوئی ہے ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور سختی کو اختیار کرتے ہیں، جہاں رعایت ہے، جہاں سمجھانے کی ضرورت ہے وہاں ہم متشدد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بات درست نہیں ہے، اسلام سے مخلوق کو بھگانا نہیں ہے، خالص اسلام سے مخلوق کو آشنا کیا جائے تو اسلام کے اندر وہ قوت ہے کہ جو دلوں کو جا کر سینچتی ہے، تو از خود مخلوق جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اب ہم جب اپنے انداز سے، اپنے بیان سے، اپنے لباس سے مخلوق کو تنگی کی طرف لاتے ہیں تو وہ اس سے بھاگتے ہیں، انہیں ایک جواز مزید مہیا ہو جاتا ہے، انہیں نفس بھی کہتا ہے، انہیں شیطان بھی کہتا ہے کہ اچھی بھلی زندگی ہے، یہ مولانا صاحب ہمیں کدھر پھنسا رہے ہیں۔ اب ہم اس میں اپنے لباس کو دیکھ لیں، اپنے انداز کو دیکھ لیں، انداز تخاطب تکلم کو دیکھ لیں، تو جو لباس اسلام کے حوالے سے آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ لباس ہو تو پورا اسلامی ہے، اسے اگر آپ خیر القرون میں لے جائیں تو کیا اس کی حقیقت ملتی ہے؟ تو اسی طرح بہت سارے پہلو ہیں، اگر میں ابھی کسی پہلو پر بات کروں گا تو وہ کسی نہ کسی ایسے جماعت کی طرف اشارہ چلا جائے گا کہ شاید یہ سمجھا جائے کہ میں فلاں جماعت پر اعتراض کر رہا ہوں۔ میں اعتراض کسی پر نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر لیتا ہوں۔ اب جہاں جہاں تصوف کے حوالے سے شعبہ جات ہیں، اس میں کیا ہے، کتنی حقیقت ہے، کیفیات قلبی سکھائی جا رہی ہیں، نہیں سکھائی جا رہی ہیں، یہ بات یا یہ بحث نہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک مخصوص حلیہ جو ہے، ایک جیسے با پردہ بیٹھا جائے، اب یہ کہاں ہے اسلام میں؟ کتنے ہی لوگ میں نے دیکھے ہیں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ان کے یہ تبصرے مجھ تک پہنچے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو سوچ کر رہے ہیں وہ یہاں وہ نہیں ان کو دیکھا، یہ تو ایک عام انسانی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم جو کچھ سوچ کر رہے ہیں کہ ایسے ہوں گے، ایسے بیٹھے ہوں گے، ایسا لباس ہوگا، ایسے انداز کلام ہوگا، تو یہ تو بالکل نارمل انسانی زندگی کی طرح رہتے ہیں، ان کی بول چال میں، انداز گفتگو میں، لباس میں ایک عام زندگی نظر آتی ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی زندگی بسر نہیں فرمائی؟ آپ کی خصوصیت کوئی لفظ ہے نہیں ہمارے پاس سوائے کلام ذاتی کے کہ آپ کی خصوصیات میں کوئی حصہ بیان کر سکے، لیکن اس ساری عظمت کے باوجود وہ ذات جس ذات کو قلبی تقویت کے لیے رب کائنات فرما رہا ہے میرے حبیب، میں نے اسے حصوں میں اس لیے آپ پر مبوس فرمائے کہ آپ کو اطمینان رہے. اس عظمت کے حامل امام الانبیاء کیا آپ نے اپنی زندگی عمومی بسر نہیں فرمائی؟ آپ نے تو اپنے لیے کسی محفل میں کوئی جگہ مخصوص نہیں فرمائی. اب یہ آپ کی شان ہے. آپ کے معجزات میں بھی ہے کہ آپ جہاں جس مجمع میں بھی کھڑے ہیں تشریف فرمائیں، اس مجمع کا نشان آپ کی ذات رہی ہے. کہیں اگر کوئی اوس درجے کے قد کے لوگ کھڑے ہیں تو ان میں بھی آپ واضح ہیں، اور کہیں طویل القامت مجمع ہے، لوگ گرد و پیش طویل القامت ہیں، بڑے بڑے قد ہیں، ان میں بھی آپ نمایاں ہیں. آپ نے یہاں کلام فرمایا، جس نے یہاں سماعت کی، جس نے آخر میں بیٹھے سماعت کی، جیسے آواز اس نے سنی، جس درجے سے اس نے سنی، اسی درجے میں وہاں تک آواز پہنچی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اور جس محفل میں بھی آپ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محافل میں تشریف فرما ہیں، آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں صحابہ جمع ہوتے ہیں، صحابہ کی نشستوں میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو سیرت پاک میں جو ملتا ہے، آپ نشست مقرر نہیں فرماتے تھے. جہاں جگہ خالی ہوتی تھی آپ وہاں جا کر تشریف رکھ لیتے. یہ الگ بات ہے کہ آپ جہاں تشریف رکھتے تھے وہی صاحب صدر کی حیثیت اختیار ہو جاتی تھی. اللہ کریم نے آپ کی شان بنائی ہے. تو آج اگر ہم اپنے انداز، اپنے پہلو عمومی زندگی سے ہٹا کر خصوصی میں لے جائیں گے، پھر اس خصوصی زندگی میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کو جو اختیار نہیں کرے گا وہ تو ہمارا اقتداء میں ہے نہیں، اور وہ صالح نہیں ہے. اب داڑھی کو، مونچھ کو لے لو، لباس کو دیکھ لو، کپڑوں کا ٹخنوں تک اٹھانے کو دیکھ لو، کہاں کیا حکم ہے، کیا پہلو ہے، کتنا ہے. اور پھر جو معترض ہوتا ہے وہ بھی اس پہلو کو چھوڑ دیتا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، فرائض کی ادائیگی ہے نہیں ہے، مخلوق سے جو اس کی وابستگی ہے وہ کیا اعتدال پر ہے، اللہ کے حکم کر ہے، اس نے بھی وہ دیکھنا ہے کہ یہ اس پہرائے میں ہو. اور کوئی رہنما اور خصوصی طور پر جو تصوف سے متعلق ہے اس کو عمومی انسان ہونا نہیں چاہیے. عام زندگی بسر کرتا ہوا وہ نہیں، وہ کو الگ ہونا چاہیے. یہی بات تو رب کائنات منع فرماتے ہیں. اگر دنیا میں ملائکہ رہتے اور بستے ہوتے تو ان کی تربیت کے لیے ملائکہ ہی کو بھیجا جاتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی جس میں وہ بازار میں بھی گئے، جس میں وہ کاروبار کے لیے بھی گئے، جس میں انہوں نے ذریعہ معاش بھی اختیار کیا، جس میں انہوں نے کھایا بھی صحیح، جس میں انہوں نے پیا بھی صحیح، جس میں ان کی رات کا آرام بھی ہے، دن کے جو ہیں وہ معاملات بھی ہیں، گھر بھی ہے، خاندان بھی ہے، معاشرے کی زندگی ایک عمومی پہلو سے بسر فرما رہے ہیں، تو اللہ کریم نے تو یہ وہ پہلو عطا فرمائے ہیں کہ اس طرز حیات جسے تم بسر کر رہے اسے اس نشان منزل کو دیکھ کر بسر کرو. تو یہاں جب بات رسم و رواجات کی آئے گی تو کوئی دیکھیں تو صحیح. اب میں چونکہ سفر بھی کرتا ہوں، مختلف جماعتوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے، مختلف جماعتوں کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، تو یہ چیز میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جماعت تو ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے اندر ہم نے کیا 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 ہوا ہے، اس میں لباس تک کو دیکھا جاتا ہے. اب لباس میں حد شرعی کیا ہے، وہ حکم کیا ہے، وہ بعید ہے، اور ہمارے مطابق اس کا لباس کیسا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور اگر وہ لباس نہ ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا رسم نہیں ہے، اسے تحقیق کریں، کیا یہ رواجات پر نہیں بات چلی جائے. کوئی وہ بات جسے ارشاد نہیں فرمایا گیا اسے دین کا جز اجر اور ثواب اور نہ پہننے کو گناہ سمجھنا اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ تو جب ہم اپنی زندگی میں اپنی خوشی کے موقعوں پر، اپنی غمی کے موقعوں پر، اپنی خاندانی اکٹھوں پر کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کریم نے ارشاد، اے میرے حبیب ارشاد فرما دیں، تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کی جا سکتی، اب اللہ کے حکم کے مقابل خواہشات کا وزن کیا ہے؟ نا ایک طرف خواہشات رکھو، ایک طرف رب کائنات کا حکم رکھو. پہلی اور بنیادی بات ہے حق اور باطل، عمومی اور جزوی، جس کی مثال نہ دی جائے تو بھی بہتر ہے کہ دونوں کے نتائج دیکھ لو، اوزان دیکھ لو، بات سمجھ آ جائے گی. پھر فرمایا قد زللت اذن وما انا من المهتدین، اس طرح تو میں راہ گم کر بیٹھوں گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ جل شانہ معصوم عن الخطا کی کیفیت عطا فرماتے ہیں. اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط راہ پر جائیں، ممکن ہی نہیں ہے. اب اس میں آپ کا یہ فرمانا اور آپ کو یہ حکم دینا، ہمارے لیے اس حکم میں کس درجے پر اس کی اہمیت بیان فرما رہا ہے؟ ایک ہے درست راستہ، ایک ہے غلط راستہ. درست سیدھا ہے اور غلط جو ہے یہ ویسے کٹھن بھی ہے، منزل بھی نقصان پہنچائے گی، راستہ بھی کٹھن ہے. جو درست ہے آسان ہے اور منزل جہاں پہنچیں گے وہاں کامیابی اور ابدی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی ہے. اب اگر غلط راہ پر کوئی جائے گا تو کیا غلط راہ درست ہو جائے گی؟ تو یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی غلط راہ کا انتخاب کرے گا، مرید ہے تو، مرشد ہے تو، غلط راہ غلط ہے اور درست راہ درست ہے. اور غلط راہ کا نتیجہ کیا ہے؟ وما انا من المهتدین، اور ہدایت پانے والوں میں نہ رہوں گا. ایک بزرگ کا واقعہ اس راہ سے ایسے ذہن میں آ گیا. حضرت بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے محفل میں ایک فقہی مسئلے پر بات ہو رہی تھی، تو اس فقہی مسئلے پر بات کرتے کرتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حضرت سے پوچھو، یہ جو لکھا ہے اس کسی بات پر فرمایا. تو فرمایا حضرت تو مشکل میں ہیں برزخ میں، تو جسے آپ نے فرمایا انہوں نے آپ کو عرض کی، تو آپ نے فرمایا پوچھو کہ بڑا کام کیا ہے دین کا انہوں نے، تو یہ کیا معاملہ اور کیا معاجرہ بن گیا اس کے ساتھ. کہا حضرت بات نہیں کر سکتے، اتنی فرصت نہیں ہے کہ ان سے بات کی جا سکے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دربار رسالت عرض فرم کیا، آپ کی ایک لہجے کی توجہ جو ہے اس نے ان کا حال بدل دیا. ایمان کے ساتھ تھے لیکن کسی عمل پر گرفت تھی. تو جب وہ انہیں کچھ سانس آیا تو پھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات پوچھائی. آپ کی عادت مبارک تھی، آپ کسی کو فرماتے تھے کہ برزخ کے کلام کے لیے کوئی بات ہو تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں یہ بات پوچھو، یہ کہہ دو، اور خود ساتھ توجہ رکھتے تاکہ اس کلام میں کوئی غلطی نہ لگے. تو انہوں نے جواب دیا، وہ فرمانے لگے کہ میرا مشاہدہ بہت مضبوط تھا، کشف بڑا تکڑا تھا، کھلی آنکھوں سے میں چیزوں کو دیکھتا تھا، اور اس پر مجھے کسی درجے کا کوئی اعتبار اور یقین ہو گیا کہ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں. اور جب میرا آخری وقت آیا، وقت نزا آیا، تو میرے سامنے ایسے ایک رستہ منکشف ہو گیا، بڑا خوبصورت سادہ سیدھا رستہ تھا اس راہ پر بھائی میری روح چل کر جائے گی. کہتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس طرف قدم اٹھاؤں, ایک ساتھ دوسرا راستہ آ گیا, بڑا خوبصورت اور بڑا اس کا بنا ہوا شوشہ, ساتھ مجھے آواز بھی آئی کہ تیرا یہ راستہ ہے. کہتے ہیں ایک لہجے کو میں نے سوچا کہ اچھا یہ راستہ ہے میرا, تو میں اسی پر چلتا ہوں. قدم اٹھایا میں نے, جب میں نے قدم اٹھایا, ابھی میں نے قدم رکھا نہیں ہے, میرے پر اللہ نے احسان فرمایا کہ وہ ساری جو میرے منازل تھے, وہ سارے مشاہدات تھے, وہ سلب ہو گئے. اگر میں قدم رکھ دیتا تو وہ رستہ شیطان کا تھا اور پکار تھی, میرا ایمان بھی جاتا رہتا. اب جو میں نے اپنی ذات کے اعتبار پر آ کر بات سمجھی کہ نہیں مجھے سمجھ ہے, اس کی اب تک سزا بھگت رہا ہوں, صدیاں گزر گئیں. اور وہ ہستی ہیں جنہوں نے سینکڑوں سال کے آنے والے وقت کی حالات اس وقت تحریر کیے تھے, لوگ آج بھی ان کی تحریر کو پڑھتے ہیں اور حالات کا موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے سو سال پہلے لکھنے والے نے درست لکھا ہے. چونکہ تب سے اب تک تین حصے وقت گزر چکا ہے ان کی تحریر کا, یا کچھ حصے زیادہ, تو جتنا وقت گزر چکا ہے جو کچھ وہ فرما گئے اس کے مطابق, اس درجے کے مشاہدے کے بندے کو بھی اگر یہ خطا لگی کہ مجھے سمجھ ہے, وہ مشاہدہ اس کا امتحان بن گیا. اور رستہ جو سمجھ آیا درست ہے, جس کی پکار آئی اور یہ غلطی لگی کہ مجھے سمجھ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, چاہیے تو یہ نا کہ اللہ کریم آسانی فرمائے, اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے, اللہ مجھے سالے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہے کیا پاس؟ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے. اب یہاں جو فرق لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ مجھے سمجھ ہے. اب بات جب ذات پر آئی تو پھر دیکھیں کیا ہوا. پھر اس میں ہم اپنی زندگی میں جو ہم نے دیکھنا ہے اس کو ہم اگر یہ سمجھیں گے کہ مجھے بہتر سمجھ ہے, تو وہ جو ایک بلند پایا ہستی جس کی تحریر سے آج بھی مخلوق استفادہ حاصل کر رہی ہے, اس کا واقعہ آپ کو عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس بات کو سمجھا جائے. اب اس بحث میں نہ پڑھنا کہ میں نے بات کیا کی ہے, کس کی ہے, یہ ضرور سوچنا میں نے عرض کیا کیا ہے. ہماری ضرورت اس بات میں ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے. وما انا من المحتدین, کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہدایت یافتہ طبقہ جو ہے اس سے بندہ باہر آ گیا. انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا, خیر القرون کے بعد جب بات آتی ہے, چونکہ جو حصے ولایت کے تبا تابعین سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تک کے ہیں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد کے تمام زمانوں سے بہترین زمانہ اور آپ کی میت سے متصل حصے, وہاں ہماری کوئی بحث, کوئی بات, کوئی کلام نہیں. وہ ہستیاں جانے, رب کائنات جانے, وہ خوشبخت ہستیاں. اب جب وہاں سے بات پیچھے ولایت کی آئے گی عمومی حصوں میں, خیر القرون سے بعد آج تک کی بات کریں یا بات کی بات کریں, اس میں محنت, اور یہ عمومی حکم بھی ہے, یہ عمومی فقہی معاملہ بھی ہے, کہ جب عبادات کرتے رہیں گے اور فرائض کی ادائیگی کے بعد نفلی مجاہدہ اختیاری میں جائیں گے, تو بخاری شریف کی حدیث شریف بھی ہے کہ اس نفلی عبادت کرنے والے کی آنکھیں, زبان, کان, ہاتھ, پاؤں ایسی امور کی طرف جائیں گے جو عند اللہ پسندیدہ ہیں. جو حصے ناپسندیدہ ہیں نہ صرف اسے وہ ناپسند ہوں گے، ازاو جوارے جو ہیں وہ اس سے انکار کر دیں گے، اس طرف جو ہے اس طرف کی راہ کو چھوڑ دیں گے، قدم اس طرف نہیں جائیں۔ تو یہ حدیث شریف کی جب شرح میں یہ بات ملتی ہے۔ اب ہم جب اپنے آپ کو اس آیا کریمہ میں دیکھیں گے تو ضرورت اس امر کیا کہیں ہم راہ کھو تو نہیں بیٹھے۔ صاحب ایمان کو محکوم قرآن کریم نہیں بیان فرماتا، دعوی ایمانی اور کل دنیا میں امت محکوم، جہاں آزادی ہے وہاں بھی محکوم اور جہاں آزادی نہیں ہے وہاں تو ظاہری طور بھی نہیں۔ کیا ہے، کیا ہم کہیں راہ کھو تو نہیں گئے؟ کیا ہمارا شمار وما آنا من المحتدین کے تحت تو نہیں آ گیا؟ اس بات کو سمجھیں، اور ہر بندے مومن کا، مرد ہو یا خاتون، اس کے عمل کے دو اثرات ہیں، ایک ذاتی اور ایک عمومی۔ جہاں جہاں جو معاشرے میں کمی بیشی آئے گی، موسموں کے تغیر تبدل آئیں گے، اسی زمین کے جو اصول ہیں اس سے ہٹ کر جہاں فوائد حاصل ہونے ہیں وہاں نقصانات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، معاشرے میں اچھائی پنپنے کی بجائے برائی کو تقویت ملے گی، ایک ذاتی نقصان اور ایک اس خرابی میں سے۔ صالح اعمال کے دو حصے، ایک تو ذاتی، ایک اس کے اثرات جو مثبت جائیں گے وہ ایک صدقہ جاریہ بنتے چلے جائیں گے۔ یہ جو فضائیں ہیں ان فضاؤں میں بھی وہ آوازیں، وہ اعمال، وہ اثرات جو اعمال پر آتے ہیں وہ ٹھہرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کرتے ہو، اس دیوار کے اس طرف دیکھنے کی بجائے ایمان کی اس چاشنی کو حاصل کرو جو کیے گئے کلام کے اثرات ان فضاؤں میں بھی دیکھنا شروع کر دے اور محتاط زندگی نصیب ہو۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جس میں عمومی طور پر حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی، اور جس راہ کا مسافر فنافر رسول کی منزل کو دیکھ کر سرگرداں ہو، اس کے گھر میں، اس کے والدین کے ساتھ تعلقات میں، اس کے بیوی کے حقوق و فرائض میں، اس کی اولاد کے ساتھ، اس کے کاروباری حیات کے ساتھ، کیا یہ جچتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے باہر جائے؟ وما آنا من المحتدین، اسے پڑھیں، تفسیر جانیں۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت پر رکھے، دین سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ